चलिए अगले रुकू पे चलते हैं. या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबा, लोगो जमीन में जितनी भी हलाल और पाकीजा चीजें हैं इन्हें खाओ पियो और शैतानी राह पर न चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का और अल्लाह ताला पर उन बातों के कहने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं. और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो इस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया, गो इनके बाप दादा बेअकल और गुमराह हो. कुफार की मिसाल उन जानवरों की तरह है जो अपने चरवाहे की सिर्फ पुकार और आवाज ही को सुनते हैं, यानी समझते नहीं. वो बहरे गूंगे और अंधे हैं, इन्हें अकल नहीं. ए ईमान वालों, जो पाकीजा चीजें हमने तुम्हें दे रखी हैं इन्हें खाओ पियो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो अगर तुम खास इसी की इबादत करते हो. इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, तुम पर मुर्दा और बहा हुआ खून और सुअर का गोश्त और हर वो चीज जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो हराम है. फिर जो मजबूर हो जाए और वो हद से बढ़ने वाला और ज्यादती करने वाला न हो, इस पर इनके खाने में कोई गुनाह नहीं. अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला और मेहरबान है. बेशक जो लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और इसे थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भर रहे हैं. क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे बात भी ना करेगा ना इन्हें पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है. ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अजाब को मगफरत के बदले खरीद लिया. ये लोग आग का कितना अजाब बर्दाश्त करने वाले हैं. इन अजाबों का बायस यही है कि अल्लाह ने सच्ची किताब उतारी और इस किताब में इख्तलाफ करने वाले यकीनन दूर के इख्तलाफ में हैं. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. तो ये था रुकू नंबर 5. इसका उन्वान है हलाल और हराम के अहकामात. इसमें 6 बातें बल्कि 7 बातें मुख्तलिफ तरह से सामने आई. पहली बात क्या थी कि हराम शैतान का रास्ता है. अगर ये जुमला लिख लेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी इसको छोड़ने में. क्या हराम क्या है? शैतान का रास्ता. चलना चाहता है कोई? कौन है जो शैतान के रास्ते पे चले? तो बस यही है हराम की तारीफ. हर वो चीज जिस पे चल के इंसान शैतान की तरफ चल पड़ता है वो हराम है. कैसे? नंबर 1, शैतान 3 काम करता है इंसान की जिंदगी में. पहला काम क्या करता है? बदी का रास्ता दिखाता है, फिर बदी से बेहयाई पे ले जाता है. पहले इन्नमा यामुरुकुम बिस्सू, फिर वल फहशा, और तीसरा दर्जा क्या है? अल्लाह ताला पर इल्जाम धरता है. वन तकूलु अलल्लाही मा ला तालमून. इस बात को समझ लीजिए, बहुत ही काम की बात है और बहुत सारे लोगों को इससे इंशाल्लाह फायदा हो सकता है. अब देखिए कि शैतान पहले इंसान से बुराई करवाता है, आम दर्जे की बुराई. मिसाल ले लेते हैं कि माल जमा करने की, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो, सदका ज़कात खैरात और इस तरह की मद में बस कमाते रहो, जहां से भी लेते हो ले लो, हलाल और हराम का छोड़ो, बस मिल गई तो ले लो, चल पड़े. अब जब वो जमा होना शुरू होता है, कसरत हो गई, अब इसका अगला दर्जा क्या कहता है? अब इजहार करो, फासिक बन के जियो, इस माल को फहाशी का जरिया बना दो, ऐसी ऐसी महफिलों को बर्पा करो कि जो सरासर अल्लाह के रास्ते से रोकने वालियां हों. जब इंसान कुछ अरसा इस पे चल पड़ता है ना, तो ये दूसरा दर्जा कौन सा हो गया? फुखश का. इस पे नहीं ठहरता, उसको चैन नहीं आता. कुछ अरसा करा के फिर उसके बाद जब गिल्ट आता है ना, जब कोई कहते हैं देखो बुरा काम ऐसा ना करो, तो फिर जुबान से उससे कुफर उगलवाता है. इससे क्या होता है? लो, तुमने अल्लाह को क्या समझा हुआ है? अल्लाह से क्या होता है? यानी शैतान के मुख्तलिफ दर्जे क्या है? पहले छोटी बुराई कराता है, پھر بڑی کراتا ہے, پھر بڑی کے بعد گناہوں کو لیگلائز کرواتا ہے. جب بندہ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے لگے, اس میں کیا ہوتا ہے, لو مثلا پہلے نماز نہیں پڑھاتا, نماز پڑھتے ہیں تو دل میں خیال ڈالتا ہے کیا ایسے یہ وہ ہے, پڑھی پڑھی نہ پڑھی ایک برابر, پھر دوسرے درجے پہ نماز چھڑوا دیتا ہے, چلو کیا فرق پڑتا ہے, لو اس سے کیا ہوتا ہے, ہماری تو چلتے پھرتے نماز ہے, ہاں نماز نہ پڑھو. پھر اس کا اگلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف بندہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ گستاہی کے ساتھ اللہ کے سامنے بات بھی کرنے لگتا ہے کہ لو ہماری نمازوں سے کیا ہوگا, اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے. تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان آگے سے آگے بڑھ جاتا ہے. دوسری چیز ہم نے اس میں پڑھی, باپ دادا کی تقلید. اللہ کے راستے پر چلنے سے انکار کرنے والے کون لوگ ہیں, جو اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں. کیسے ہیں وہ, بہرے گونگے اندھے. کس بات سے بہرے ہیں, حق سے. کس بات سے گونگے ہیں, حق سے. آپ اس کو ایسے لکھ لیں کہ سنی انسنی کرتے ہیں, حق سامنے آتا ہے ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے کبھی اس کو سنا ہی نہیں. یہ کون سی بڑی بات ہے, ماں باپ کی باتیں اور ان کے رسم و رواج اور ان کے طور طریقے اتنے ذہن پہ پکے ہو چکے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی بات سن ہی نہیں سکتے. تیسری چیز ہم نے دیکھی اس میں, حلال اور پاک کھانے کا حکم. کیا ہے اس کے بارے میں حکم, بے تکلف کھاؤ, ہاں کھا کے شکر کرو. یہ بھی بات سمجھنے کے لائق ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. اسلام کیا کہتا ہے, آپ کے ذمہ ایک سوال آتا ہوگا کہ کیا اسلام اچھا کھانے سے روکتا ہے, اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے آپ, اچھا گھر نہیں بنا سکتے, سوال آتا ہے نا. کیا اسلام ایک مسکین مذہب ہے, غریب مذہب ہے, بیچارہ ہے, آپ کو بھکاری بنانا چاہتا ہے, تو یہ آیت آپ کی اس غلط فہمی کا ازالہ کرے گی. اسلام کیا چاہتا ہے, خوب اچھا کھاؤ, خوب اچھا پہنو, خوب اچھی طرح زندگی گزارو, لیکن کام خوب اچھے کرو. خوب اچھا کھاؤ تو کام خوب اچھا کرو. عام درجے کا کھانا جس دن کھاتے ہو تو عام درجے کی نیکی کر لو, لیکن جس دن کوئی اعلیٰ کھانا ملتا ہے تو اس دن اور اچھا کام نیکی کا کرو. نیا لباس پہننا ہے تو پھر اس دن کوئی اور ایک نیکی کر لو. اچھا کھانا پکایا جو روز نہیں پکتا تو اس دن بڑھ کے کوئی نیکی کرو. ہمارا معاملہ کہاں بگڑتا ہے, عام دنوں میں ٹھیک ہوتا ہے, نماز روزہ وقت پہ دعائیں بھی پڑھ لیں صبح شام کی, کوئی بے پردگی نہیں, کوئی غیبت نہیں, کوئی چغلی نہیں, کچھ نہیں. جس دن کوئی اچھا دن آتا ہے, مثلا مثال ہے کہ شادی کا دن, کسی کی شادی, اپنی تو بات کی بات ہے, کسی کی شادی پہ جاتے ہیں خوشی کی بات ہے نا, بچے کی بچی کی شادی ہے, نعمت ہو رہی ہے بہت بڑی اللہ کی رحمت سے. اس دن ذرا سوچئے, نماز میں بھی وہ خوشی نہیں, اول اگر پڑھی ہے تو, نہ پڑھیں تو وہ تو معاف ہے کیونکہ مجبور ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے بے پردگی, بے حیائی, میوزک, پھر شادی حال میں بیٹھ کے عموماً کیا کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ کیسی لگ رہی ہے, دیکھو بڈھی گھوڑی لال لگام, کیا ضرورت ہی یہ پہن کے آنے کی, اس کو پتہ نہیں, پھر غیبتیں, پھر بدگمانیاں, پھر اس بات پہ جھگڑے, مجھے اونچی جگہ پہ نہیں بٹھایا, مجھے چھوٹی کرسی دے دی, ان کو اسٹیج پہ بٹھا دیا. یعنی جب زیادہ نعمتیں پاتے ہیں تو اس دن زیادہ لیتے ہیں, زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں. اور میں جب سوچتی ہوں نا, شادی کا دن, کسی بھی لڑکی کی شادی کا دن میرا خیال ہے کہ اس کی زندگی کا ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے, جس دن اس پہ نعمت کا اتمام ہوتا ہے, دنیاوی نعمت کا, کیونکہ اس کے بعد زندگی کا رخ بدل جائے گا, یا ادھر کا جا ادھر کا. اس سے بڑا نعمت کا دن کوئی نہیں آتا, لیکن عموماً سب سے زیادہ گناہ زندگی کے انسان اسی دن کرتا ہے. بعض لڑکیوں کو نماز تک نہیں پڑھنے کی اجازت ہوتی کہ میک اپ خراب ہو جائے گا, ایسے جکڑ کے رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ ہل جل نہیں سکتی. تو کبھی انسان یہ سوچ لے, کیا میں اپنی زندگی کا سب سے بہترین دن اللہ کی نافرمانی میں گزاروں گی, تو یہ ہے نقصان کی بات. اس کے علاوہ کھاؤ, شکر کرو. شکر وہی ہے جو کل آپ کو دوسرے پارے میں بھی بتایا تھا, عمل بالجوارح, نعمت دینے والے کو خوش کرنے والے کام کر دو, انشاءاللہ یہ نعمتیں ہمارے حق میں حجت ہوں گی, خلاف نہیں ہوں گی. پھر تیسری چیز آپ دیکھیے, اس میں پہلی دفعہ قرآن پاک میں ان چیزوں کا ذکر آیا جو حرام ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں. کتنی چیزیں حرام ہیں اسلام میں, صرف چار. کون کون سی, نمبر ایک مردار المیتا, دوسری خون الدم, اور تیسری لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت, اور چوتھی وما احل بہ لغیر اللہ, جو اللہ کے نام کے سوا پکاری جائے. یہ ہیں چار حرام چیزیں, اس کے علاوہ حلال چیزوں کی لسٹ بنائیے. لکھیے ذرا ادھر ایک چھوٹا سا سوال اپنے لیے, ایک ایکٹیویٹی. حرام تو اللہ نے بتا دیا, مجھے حلال کی لسٹ بنانی ہے. ذرا کھانے پینے کی چیزوں میں سے ایک لسٹ بنائیے گا, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنی چیزیں حلال ہیں اور کتنی حرام ہیں. ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا, صرف ایک ہی پھل حرام تھا, باقی سب کچھ جائز تھا. تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ صرف چار چیزیں. ان چار سے بچ جائیں گے تو باقی سب چیزوں سے بچ جائیں گے, لیکن کتنی ناشکری ہوگی اس وقت پھر ہماری کہ جب اتنے حلال چھوڑنے کے بعد ہم ایک حرام کے پیچھے پڑ جائیں. کیا ہم وہ میٹ کھا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ اس سوال سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھے. کیا ہم ریگولر سٹورز کا میٹ کھا سکتے ہیں؟ کیوں, اور نہیں ہے کچھ؟ کیا اس کے اندر کوئی شک ہے؟ لیکن اصل بات کیا ہے کہ شیطان کا یہ دھوکہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایسی چیز پہ لے کے جاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو. پھر چوتھی چیز, بلکہ پانچویں چیز ہم نے اس رکوع میں دیکھی کہ مجبوری کی صورت میں اجازت ہے. وہ مجبوری کیا ہے؟ اس کی دو شرطیں ہیں. یہ نہیں کہ پسند بہت آ گئی, خوشبو بڑی اچھی لگ رہی تھی, میں رہ نہیں سکتی میکڈونلڈ کا برگر کھائے بغیر, ہاں یہ مسئلہ نہیں. دو مجبوریاں ہیں. نمبر ایک, قانون شکنی کا ارادہ نہ ہو. یہ سوچ کے نہ کھائیں کہ بس اللہ کا حکم توڑ کے پھر کھا رہے ہیں. اور دوسری, ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے. مراد کیا ہے؟ کھائیں تو ڈرتے ہوئے کھائیں, اور اتنا کھائیں اتنے لک میں کہ جس سے اس جگہ تک پہنچ جائیں جہاں پہ حلال میسر ہے. پھر اس میں ہم نے ان لوگوں کا برا انجام دیکھا جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں. یہاں آپ نے ایک چیز غور کی, حلال اور حرام کے مسئلے کی بات, اور ساتھ ہی بات آ گیا کہ جو لوگ اللہ کے دین کے مسئلوں کو چھپاتے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ, کیوں کہ عموماً مسئلے یہی چھپتے ہیں. آپ کہتے ہیں فلاں تو عالم ہے, وہ تو اجازت دیتے ہیں, فلاں تو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے, آپ گھر بھی لے لیں, آپ وہ بھی کر لیں. تو آخر اس آیت کا ربط خود ہی ڈھونڈ لیجئے گا کہ عموماً جو مسئلے چھپتے ہیں وہ اسی قسم کے حلال اور حرام کے مسئلے چھپ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو سزا کیا ملے گی؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حرام کھاتے ہیں, یعنی اس سے جو فائدہ ملتا ہے وہ ناجائز فائدہ ہے. نمبر دو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے, ان کو پاک نہیں کریں گے. تیسرا, ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. اور چوتھا, مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا. اور اس کے بعد پھر آخری جو آیتیں تھیں اس رکوع کی, اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب برحق نازل کی ہے, یعنی کتاب میں جو بات ہے وہ سچ ہے, لیکن کچھ لوگ اس کے اندر اپنے بارے میں نہیں رہتے. آخری بات, ہم کیا کریں, مجھے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک, شیطان کے بتائے ہوئے ہر طریقے کو چھوڑنا ہے. کون کون سے اس کے طریقے؟ توہم پرستی, جاہلانہ رسومات, اللہ کی نافرمانی کے تحت آنے والے تمام رسم و رواج, اور بدی اور بے حیائی کے کام. اور دوسری چیز, ہم نے اپنے لیے کمٹمنٹ کیا کرنی ہے؟ ہر اس لکمے کو چیک کرنا ہے جو ہمارے منہ میں جاتا ہے. کیا اس میں ان چار حرام شدہ چیزوں میں سے کوئی ایک ذریعہ تو شامل نہیں؟ اور تیسری بات کیا, کہ اللہ کے کلام کی صحیح باتوں کو لوگوں کے سامنے عام کرنا ہے. چلیے اگلے رکوع پہ چلتے ہیں, رکوع نمبر 6. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں, بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر, قیامت کے دن پر, فرشتوں پر, کتاب الہی پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو, جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں, یتیموں, مسکینوں, مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے, غلاموں کو آزاد کرے, نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے, جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے, تنگ دستی, دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے. ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی گئی، اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے. اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے، اسے دردناک عذاب ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے. تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو، تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے. پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا. واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے، تو اس پر گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ تھا رکوع نمبر 6. اس کا موضوع کیا ہے؟ اقسام بر، قصاص، دیت اور وصیت. چار باتیں ہم نے اس میں پڑھی. پہلی چیز دیکھی، نیکی. اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی ایمان ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب بندے کے دل میں ایمان آتا ہے، تو وہ کچھ نیکیاں کرنے کے لیے مچلنے لگتا ہے. وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ نمبر 1، اللہ کی محبت میں خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا، صبر، سچائی، اللہ کا خوف. رک جائیے اور اپنا جائزہ لیجئے. کیا میرے اندر یہ خوبیاں ہیں؟ کیا میں ایمان والی ہوں؟ پھر اگر اس میں کوئی کمی ہے، تو اس کمی کو میں نے کیسے دور کرنا ہے؟ عموماً دین کے نام پہ ہم چند باتیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، اس کو اپنا کے کہتے ہیں کہ بس یہی دین ہے. لیکن یہ قرآن پاک کی بہت جامع آیت ہے کہ جو نیکی کا پورا تصور آپ کے سامنے رکھتی ہے. اگر آپ بعد میں چند لمحے اس پہ غور کر کے دیکھیں گے، تو ترتیب بھی بڑی خوبصورت ہے. عقیدے سے بات شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر حقوق العباد کی طرف، اور اس کے بعد معاملات. ان تین چیزوں کا نام دین ہے. پہلے اللہ کا حق، حقوق العباد، اس کے بعد، اور پھر تیسرا معاملات. لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ کیا میں وعدہ تو نہیں توڑتی؟ کیا میں سچ بولتی ہوں؟ کیا میرے اندر صبر ہے؟ کیا مجھے اللہ کا خوف ہے؟ کیا میں اللہ کی محبت میں مال زیادہ خرچ کرتی ہوں یا اپنی خواہشات کی خاطر؟ میرا خیال ہے اس سوال پہ تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہزاروں اٹھ جاتے ہیں صرف ایک اپنی پسند کی رنگ لینے کے لیے. ایک نیکلس پسند آ گیا، ہم کہتے ہیں انسان کماتا کس لیے ہے. اور بات آ جائے اللہ کے دین کی، تو شاید 10 یا 5 دیتے ہوئے بھی 15 دفعہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ دوں کہ نہ دوں، اور کیا بنے گا اس سے، اور اس کی ضرورت ہے کہ نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر ہم نے ایک دوسری چیز دیکھی، قصاص. قصاص کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی قتل کے بدلے میں دوسرے کا قتل ہونا، یعنی جس نے قتل کیا اس کا اصول واضح کر دیا. مختصر بات اس کی کیا ہے؟ کہ جو قتل کرے گا وہی اس کے بدلے میں قتل ہوگا، اس کے بدلے میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا. تیسری چیز ہم نے دیکھی، دیت، بلڈ منی. دیت کتنی ہے؟ اس کے اندر جب دیت لی جائے گی، 100 اونٹوں کی قیمت. قصاص پھر نہیں لیا جائے گا، اور معافی کی گنجائش موجود ہے. چوتھی چیز ہم نے پڑھی، وصیت کی. پہلی بات ہے وصیت کے بارے میں، کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوتی. لا وصیت علی وارث. آپ کوئی ماں یہ نہیں مرتے ہوئے کہہ سکتی کہ میرے فلاں بچے کو یہ سب کچھ دے دیجئے گا، نہیں، وہ وارث ہے، اس کو وصیت نہیں. وصیت کس کو ملتی ہے؟ جس کو وراثت میں حصہ نہیں ہوتا. دوسری چیز وصیت کے بارے میں صرف اتنی یاد رکھ لیں ابھی کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی. کرنا چاہے کوئی تو اس کو لکھ لینی چاہیے، لیکن کوئی نہیں کرتا تو گناہ کی بات نہیں، کرے گا تو 1/3 تک کرے گا. ہمارا عمل کیا ہے اس پورے سبق کے اندر سے؟ اقسام بر کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے، کہیں کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. لوگوں کو اللہ کی محبت میں مال دینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وصیت کرنا چاہتی ہوں اور ابھی تک نہیں کی تو کر لیجئے. آسان سا طریقہ ہے، ایک پیپر بھی ہے بنا ہوا میرے پاس ادھر، اگر کہیں کسی کو چاہیے. اس میں ایک سمپل سا طریقہ لکھا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی بھی تحریر جس کو آپ اس صورت میں لکھ لیتے ہیں کہ میری موت کی صورت میں میرے وال میں سے اتنا یا اتنا یا اتنا فلاں اور فلاں کو دیا جائے. اور آخر میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مطلب مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے شاید کتنے 5-6 سال پہلے جب میں یہاں آئی، تو جب انسان پردیس میں آتا ہے نا تو ایک دم خوف آتا ہے نا کہ بس سب کچھ نہیں، تو میں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا ایسے ہی لکھ کے رکھا، اور آخر میں میں نے اس کے یہ لکھا کہ میری زندگی میں یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی ویلیڈیٹی کب ہے؟ جب میری موت ہوگی. کیونکہ آپ کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں، آج آپ لکھ دیتے ہیں کل آپ کے خیالات بدل جائیں، آپ بالکل اس کو بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بہرحال اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پھر اس کی زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہ ہو کہ وہ اس کو نہ لکھے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. رکو نمبر 7. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور دنوں میں وہ گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہے اگر تم با علم ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو. اور رمضان اور قرآن کے بعد، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا حکم ہے. دعا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا، اور اس کے بعد پھر کچھ اور مسائل روزے کے. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل, اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو, نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو, حالانکہ تم جانتے ہو. یہ تھا رکوع نمبر 7, اس کا عنوان کیا ہے, روزے کے احکامات. ہر بندہ رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی نیت کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہے, تو اس میں کچھ مسائل آئے ہیں, تین چیزیں ہیں اس میں. سب سے پہلی روزے کی بات تھی. پہلی بات, روزہ فرض ہے. کب رکھیں گے؟ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک. تیسری بات پتہ چلی کہ فرض روزوں کا مہینہ رمضان ہے, یعنی یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کبھی بھی رکھ لیں, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ورنہ کہا جاتا سارے سال میں کبھی بھی 30 روزے رکھ لو تو کبھی وہ ماحول نہ بن پاتا جو رمضان میں بنتا ہے. چوتھی بات اس میں ہمیں پتہ چلی کہ روزہ تقوی, شکر, صبر اور نرمی کی تربیت دیتا ہے. کیسے؟ تقوی سکھاتا ہے کہ نہیں؟ دن میں کتنی چیزوں سے بچتے ہیں, غلط بات زبان سے نہیں نکال سکتے. شکر کیسے سکھاتا ہے؟ جب سارے دن کی بھوک کے بعد سامنے دودھ کا گلاس آتا ہے, شکر نکلتا ہے. اور وہ دعا یاد آ گئی مجھے جو افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, ذہب الظم وابطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. رگیں تر ہو گئیں اور پیاس چلی گئی اور اجر بھی ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا. یہ مسنون دعا ہے, یہ کوشش کریں اس کو پڑھنے کی. یاد نہ بھی ہو تو کتابوں میں دیکھ کے پڑھیں, اور افطاری کے بعد ہے یعنی کھجور کھا لیں, پانی پی لیں, پھر یہ پڑھیں تو واقعی دل میں اندر ایک شکر پیدا ہوگا. اور صبر کیسے سکھاتا ہے؟ سارا دن کتنے ہی مرحلے آتے ہیں کہ صبر انسان اس کا اظہار کرتا ہے. اور نرمی کیسے سکھاتا ہے؟ روزے سے نرمی آتی ہے کیا؟ میرے روزوں سے میرے اندر نرمی آ رہی ہے؟ لکھیے, کہیں ہم اور سخت تو نہیں ہو جاتے, لوگوں کو کھانے کو دوڑتے ہیں, پیچھے ہو جاؤ میرا روزہ ہے. بچوں پہ سختی, گھر والوں پہ سختی نہیں. انشاءاللہ تعالی اس سال کا رمضان ہم نے ایسا گزارنا ہے کہ جس سے ہمارے اندر نرمی آئے. پھر آپ دیکھیں نرمی کیسے آئے گی, جب روزے کو مسنون طریقے سے گزاریں گے. اور آپ اگر سارا دن کھانے پکا کے تھکے ہوں گے تو زبان پہ سخت باتیں تو آئیں گی, تو لہٰذا عاجزی, نرمی. پانچویں چیز ہم نے اس آیت تو اس رکوع میں دیکھی کہ بیماری یا سفر کی صورت میں روزہ قضا کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ آپ یاد رکھیے کہ پھر اس کی قضا دینی ہوگی. کبھی بھی روزہ چھوڑیں, چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اگر یہ خیال آ جائے کہ بعد میں رکھنا مشکل ہوگا تو پھر آپ ہمیشہ یہی سوچیں کہ چلو ابھی رکھ لیتی ہوں, ایسی ہے نا. پھر چھٹی بات ہم نے سیکھی کہ فدیہ دے سکتے ہیں. فدیہ کیا ہے روزے کا؟ جیسے اگر آپ سننے والوں میں سے اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہو اور نہیں رکھا, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک مسکین کا کھانا کسی وقت بھی کبھی بھی دن میں رات میں, اور جو آپ خود کھاتے ہیں ویسا. ظاہر ہے جتنے اچھے طریقے سے دیں گے اتنا اجر تو بڑھے گا, لیکن کفایت ہو جائے گی صرف ایک وقت کے کھانے سے, اور اگر دو وقت کا کوئی دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. ساتویں بات ہم نے روزے کے ناطے سے اس میں یہ پڑھی کہ شوہر اور بیوی کا تعلق جائز نہیں ہے ان دنوں میں, لیکن راتوں میں جائز ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آتی ہے, کس حد تک منع ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سنت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آف کورس اگر روزے میں عبادت اور روحانیت کو برپا کھانا ہے تو ان چیزوں سے اجتناب ٹھیک ہے, لیکن دین صرف ایک بندے کا دین نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان اس کی زندگی میں آئے جس کی ایک ہفتہ پہلے شادی ہوئی ہو. بعض لوگوں کی بالکل رمضان میں بھی ہوتی ہے, تو اس صورت میں کیا ہے کہ اگر جذبات پہ غلبہ پانا کا مطلب اپنے اوپر قابو ہو تو بیوی کو چھو بھی سکتا ہے, ہاتھ بھی لگ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو جوان تھا, اس نے پوچھا کیا روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں, تو آپ نے کہا نہیں. پھر ایک اور شخص آیا, وہ بزرگ تھا, اس نے پوچھا تو آپ نے کہا ہاں. لوگوں نے پوچھا کہ یہ فرق کیوں ہے, تو آپ نے فرمایا کہ پہلے شخص سے یہ گمان تھا کہ وہ پھر جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے گا, لیکن بعد والے پہ تھا کہ وہ قابو پا لے گا. تو اس سے پھر بات جوان اور بوڑھے کی نہیں, بلکہ ہر انسان کو اپنا حال معلوم ہے, کسی حد تک یعنی قابو پا سکے. لیکن بہرحال اگر کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں تو پھر اسے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس کی اجازت ہے. تیسری چیز ہم نے دیکھی اس میں رمضان کے ناطے سے, قرآن. قرآن کیا ہے؟ پہلی بات, رمضان میں نازل ہوا. دوسری بات, کہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے قیامت کے دن, اور کہ قرآن پاک کیوں نازل ہوا, ہدن ہدن للناس, ہدایت کے لیے اترا. ہم کیا کرتے ہیں, چومنے کے لیے, چاٹنے کے لیے. تیسری چیز ہم نے اس میں پڑھی دعا کے بارے میں. دعا کا اور رمضان کا گہرا تعلق ہے. آپ دیکھیے کہ بندہ ہر حال میں رب سے مانگتا ہے, لیکن جب روزہ رکھ کے مانگتا ہے تو بندے کے اوپر رب کو اتنا ہی پیار, بلکہ اس سے کئی گنا پیار زیادہ آتا ہوگا, جیسے ماں کو اپنے بھوکے بچے پہ پیار آتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کو اگر دیکھنا ہے تو مائیں اپنی محبت اپنے بچوں سے دیکھ لیں, اور اس کو پھر 70 سے 80 بلکہ 100 گنا بڑھا لیں, اتنی اللہ کو محبت آتی ہوگی اپنے بندے پہ. دعا ضرور مانگنی چاہیے, کیونکہ نہ مانگنا بھی ایک قسم کا تکبر ہوتا ہے. ہم جب دنیا میں ایک بہت خود مختار ہو جاتے ہیں اور ہر کام اپنا خود کرنے کے عادی ہیں, جیسے آج کے دور میں ہمارے گرد کلچر ہی یہ ہے کہ ہم خود جاب کریں گے تاکہ ہم کسی کے ڈیپینڈنٹ نہ رہیں, میں نے دیکھا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے شوق نے لوگوں کو بعض دفعہ اللہ سے بھی انڈیپینڈنٹ کر دیا. وہ خشوع اور وہ خضوع نہیں دعاؤں میں جو پہلے کبھی ہوتا تھا, تو یہ درست چیز نہیں. بندے کو رب سے ہمیشہ ہی مانگنا ہے, اور جب بندہ رب سے مانگے گا رب اس کی سنے گا. صرف ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی دعا مانگتے وقت یہ دل میں خیال آ جائے کہ میری تو رب سنتا ہی نہیں, تو فوراً سوچ لیا کریں کہ کیا میں نے بھی رب کی بہت ساری تو ایسی نہیں جو سنی انسنی کر دی. ہم کہتے ہیں ہم دعا مانگے تو اللہ کے لبیک میں حاضر لے لو, بیٹا مانگے تو بیٹا مل جائے, مال مانگے تو مال مل جائے, اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے آؤ یہ مان لو, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب اللہ اور اس کا رسول ہمیں بلاتا رہتا ہے تو ہم اس کے اوپر سنتے نہیں ہیں. تو لہٰذا اصل بات کیا ہے, تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنے تو پھر ہمیں اس کی سننی ہے. اور اسی طرح سے پھر ہم نے اس میں آخر میں ایک اور چیز دیکھی مال کے بارے میں, اس کا بڑا گہرا ربط ہے. باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ. باطل طریقے کیا ہوتے ہیں, آپ دیکھیے کہ باطل میں چوری, غصب, دھوکہ, رشوت, خیانت, سود, یہ سب چیزیں ہیں. اس کو منع کیا ربط آپ نے دیکھا. روزے کے بعد باطل کا ذریعہ کیوں آ گیا, کیوں کہ روزہ ایک مہینے کی پریکٹس ہے حلال سے رکنے کی, تاکہ باقی 11 مہینے حرام سے بھی رکو. اور اگر آپ یہ کہہ دینا کہ بندہ مومن کی تو ساری زندگی ہی روزہ ہے, کیسے, 1 مہینہ کھانے پینے کی چیزوں سے اور 11 مہینے حرام سے, تو روزے کا پھر مقصد بھی سمجھ میں آ گیا, لعلکم تتقون, باطل سے بچو, بری چیزوں سے بچو. پھر اس رکوع میں شوہر اور بیوی کے تعلق کو ایک بڑا خوبصورت نام دیا گیا, کیا, یعنی ہن لباس لکم و انتم لباس لہن. میرا خیال ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد یا میاں بیوی کا تعلق ایک لفظ میں اگر کوئی پوچھے تو یہ آیت اس کا بہترین ذریعہ ہے. لباس اور جسم کے اندر جو مماثلت ہوتی ہے وہی شوہر اور بیوی میں ہوتی ہے. مثلاً کیسے, آپ دیکھیے کہ لباس اور جسم لازم اور ملزوم ہے نا, اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے لازمی ہے. پھر لباس اور جسم کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوتی, تو بیوی اور شوہر کا اچھا تعلق کیا ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں کوئی چیز راز نہ رہے. پھر آپ دیکھیے یہ دونوں, لباس جسم کے عیب چھپاتا ہے, تو اچھی بیوی کون ہے جو شوہر کے عیب چھپائے گی. لباس گرمی سردی سے بچاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کسی کو بے لباس کر دیا جائے تو وہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. اسی طرح اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جائے, کوئی مرد بیوی یا الگ ہو جائیں, تو وہ بھی اس معاشرے میں الگ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ برہنہ ہونا عقلاً اور شرعاً ناپسندیدہ ہے. اسی طرح بغیر کسی وجہ کے غیر شادی شدہ رہنا, یہ بھی اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی لباس کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے تو کچھ نہ کچھ اثر اس کا جسم پہ بھی جاتا ہے. اگر کوئی کسی کی بیوی کو برا کہے گا تو اس کا اثر اس کے شوہر پہ بھی جائے گا. ہم سب کو بھی اپنے اس تعلق کو بڑے غور سے دیکھنا ہے, کیا واقعی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں کہ ہم اپنے شوہر کی باتیں دوسروں کے سامنے رکھتے ہوں. چلیے اگلے رکوع پہ چلتے ہیں. یسلونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اسے انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، ان سے لڑو جب تک کہ یہ فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، اور زیادتی تو صرف ظالموں پر ہے، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک جاؤ لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، اگر تم میں سے جو مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈوا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتو کرے یعنی فائدہ اٹھائے، بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ تین روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے، یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 8، اس کا عنوان کیا ہے؟ نیکی کے بڑے بڑے کام۔ اس میں ہم نے 5 چیزوں کو دیکھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ذکر کیا، اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی۔ عموماً ہم نیکی کے نام پہ الجھتے رہتے ہیں کہ کیا کام کرنا نیکی ہے اور کون سا کام نیکی نہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کہ بندے کے دل میں رب کا ڈر ہو۔ سوچیں آپ اپنے لیے، کیا واقعی میرے پاس جو نیکی ہے، کیا اللہ کا ڈر اللہ کا خوف میرے اندر موجود ہے؟ دوسری چیز ہم نے یہاں جہاد فی سبیل اللہ کی دیکھی، بڑی تفصیل سے آیت گزری، 7 چیزیں دیکھی ہم نے جہاد کے ناطے سے۔ نمبر 1، جہاد اللہ کے لیے ہے، یعنی جہاں بھی جہاد ہوگا اس کی بنیاد اللہ کا خوف یا اللہ کا دین ہوگا۔ دوسری چیز ہم نے دیکھی، ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی اسلام بے گناہوں سے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ جو تم سے لڑیں تم ان سے لڑو۔ تیسری چیز، زیادتی نہ کرو، یعنی میدان جنگ میں بھی جا کے زیادتی نہ کرو۔ ذرا سوچئے کہ جب میدان جنگ میں زیادتی نہیں کر سکتے تو عام زندگی کے معاملات میں دوسروں پہ زیادتی کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر اگلی چیز دیکھیے، چوتھی چیز ہم نے دیکھی کہ جہاں بھی مقابلہ پیش آئے وہاں لڑو، پیچھے نہ ہٹو۔ اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، جس طرح خود کسی پہ زیادتی کرنا منع ہے، اسی طرح اگر کوئی آپ پہ زیادتی کرے تو اس کا بدلہ لینا بھی اسلام سکھاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی مارے تو تم اس کے آگے دوسرا گال بھی کر دو۔ اسی طرح ایک چیز اس میں ہم نے دیکھی کہ مسجد حرام کے قریب جنگ نہیں ہو سکتی، आपको मालूम है कि बैतुल्ला की हुरमत, खाना काबा की, मक्का की सिर्फ चंद घड़ियों के लिए ये हुरमत उठी थी फतेह मक्का के मौके पे। उसके अलावा आपने फरमाया कि शुरू से लेके क्यामत तक यहां तलवार उठाना, तीर लगाना, हथियार लगा के फिरना ये सब मना है। आज भी वो लोग वहां जाके जो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करते हैं तो वो आम जगह पे ये काम करने से ज्यादा गुनाहगार होते हैं। लिहाजा हमें भी अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां ले जाए तो मुमकिन हद तक कोशिश करनी चाहिए कि हम लड़ाई झगड़े और ऐसी चीजों से बाज आए। फिर एक और चीज हमने देखी कि मुसलमान, जो लोग मुसलमानों से लड़ने से बाज आ जाएं फिर उनसे नहीं लड़ना। अगर कोई सरेंडर कर देता है, सुलह का ख्वाहिशमंद है, तो फिर उनसे जबरदस्ती नहीं लड़ा जाएगा। और लड़ने का मकसद क्या है? फितना खत्म हो जाए। असल में इस्लाम फितने को रोकना चाहता है और दूसरी बात अल्लाह का दीन गालिब हो जाए। फिर फितने के नाते से हमने देखा कि फितना कत्ल से भी बड़ी चीज है, लिहाजा ऐसे तमाम फितनों से बचना है। फिर आखिर में हमने देखा कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह क्या है, इसके बारे में छह बातें हैं। माल के बारे में इस्लाम का नजरिया क्या है, ये बहुत फायदा देगा आपको अगर ये चीज आप नोट कर सकें कि माल को अल्लाह की इनायत समझना है। पहली चीज, माल अल्लाह की देन है, ठीक है। माल पर सबसे बढ़कर अल्लाह का हक समझना, क्या समझते हैं? माल पर सबसे बढ़ के हक किसका है? मेरे माल पे अल्लाह का। वाकई सोचिए जरा, मेरे पर्स में अगर $100 हैं तो मैं क्या सोचती हूं उसके बारे में, मेरे हैं कि अल्लाह के हैं? हम तो कहते हैं उस 100 में 250 अल्लाह के हैं, 97.5 मेरे हैं। इसीलिए जुमले पे दोबारा गौर करवा रही हूं कि माल पर अल्लाह का हक समझना। तीसरी चीज, माल को अल्लाह की रजा के कामों में खर्च करना। जरा सोचिए, वो देता है और उसकी नाराजगी पे खर्च करेंगे तो उसको कैसा लगता होगा? ये तो ऐसे ही ना, आप बच्चे को गाड़ी ले दें और वो बच्चा आपको ही कहीं ना लेके जाए कि नहीं मैं आपको नहीं लेके जा सकता, आप कहेंगे मैंने गाड़ी तुम्हें इसलिए लेके दी थी कि तुम मुझे भी ना, मेरे भी काम में ना आए। और देखा जाए तो हम अपने माल के साथ यही बचपना कर रहे हैं, यही बच्चों वाला सलूक कर रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में कम और अपनी जात पे ज्यादा। फिर इसी तरह चौथी चीज देखिए कि माल को दीन की जरूरत के लिए खर्च करना है, अल्लाह ताला के काम को अपना काम समझना है, ये बल्कि ज्यादा दुरुस्त है, अल्लाह के काम को अपना काम समझना है। वाकई साथ साथ अपना तजिया करते जाए, मैं कितना अल्लाह के काम को अपना काम समझती हूँ, कैसे पता चलता है? अपने काम के लिए जो क्वालिटी होती है कि अल्लाह के काम के करने के वक्त वही क्वालिटी रखती हूँ। अपने काम के करने के लिए कोई मोटिवेट करता है? खुद ही करते हैं। तो क्या अल्लाह के काम के लिए पीछे पीछे जबरदस्ती प्लीज कर दो, प्लीज कर दो, बड़ा सवाब होगा, बड़ा अजर होगा? मैं गौर करके देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह का दीन फैल ही नहीं सकता जब तक हम अल्लाह के दीन के काम को अपना काम ना समझ लें। हम अमूमन किसी और का काम समझ के करते हैं तो इसीलिए बीच बीच में फिर रुकने लगते हैं। फिर इसी तरह पांचवी जो बड़ी खूबसूरत बात हमने इसमें देखी वो क्या थी कि माल को सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और जरूरियात पे खर्च करना खुद को हलाकत में सौंपना है। वला तुल्कू बिअईदी को मिला तहलुका। हम जब माल को अपनी जात पे खर्च करते रहते हैं ना तो उससे एक नतीजा क्या होता है कि हम ख्वाहिशात के भंवर में और फंसते जाते हैं और अल्लाह का दीन और कमजोर होने लगता है और फिर इतनी ख्वाहिशात होती हैं कि फिर दूसरी चीजें अच्छी ही नहीं लगती। और छठी बात क्या थी कि अल्लाह की राह में खूब माल खर्च करना है, कम नहीं बल्कि ज्यादा। फिर हमने आखिरी चीज इस रुकू में देखी थी हज और उमरे की। तो हज और उमरा किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए करना है, हाजी साहब कहलाने के लिए नहीं। मैं बहुत सोचती हूँ कि जो हज करके आता है लोग उसको हाजी साहब कहते हैं, दूसरा हज कर ले तो अल हाज, तीसरे को शायद उससे भी कुछ होगा, लेकिन रोजा रखने वाले को रोजू क्यों नहीं कहते हैं? उमरा करने वाले को क्यों नहीं कुछ कहते? नमाज पढ़ने वाले को क्यों नहीं कहते ये नमाजी साहब? सोचने की बात है, हज क्यों करना है? اللہ کے لیے کرنا ہے. اس لیے نہیں کرنا کہ اچھے اچھے گفٹس ملیں گے, تحفے ملیں گے اور وہاں جا کے بہت شاپنگ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ چیز ہمیں واقعی فائدہ دے گی کہ ہم کس طرح سے اس کام کو کر سکیں.